اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح موعود 30 اپریل 1908 بمقام ایم جے بلڈنگز لاہور۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، صدق و صفا، تقوی، طہارت، یہ اسلام کے برکات تھے جو کہ مسلمانوں میں لازمن پائے جاتے ہیں، مگر اب تو ان صفات سے لوگ بھی محروم ہو گئے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو بہت ہی کم، مسجدیں ویران پڑی ہیں، نمازی کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ نمازیوں کو مسجدیں نہ ملتی تھیں، جتنے پڑھتے ہیں ان میں بھی اکثر دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ حقیقی نماز کے آثار و برکات اور ثمرات سے معلوم ہیں۔ عیسائی تو حضرت مسیح کو پھانسی دے کر بے فکر بیٹھے تھے، اکثر مسلمان حضرت امام حسین کی شہادت میں نجات پا چکے ہیں۔ فرمایا، جسمانی شہوات کے دلدل میں سے نکل نہیں مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے واسطے مقدر کیا ہوتا ہے کہ اسے سعادت میں سے کوئی حصہ عطا فرماوے، تو اس کے واسطے کوئی عجوبہ اور خارق عادت نشان یا اپنی کوئی دل کو پکڑ لینے والی تجلی دکھا دیتا ہے، بجز اس کے دلوں کی گندگی دھوئی نہیں جاتی اور شہوات کی آگ بجھائی نہیں جاتی۔ فرمایا، جس قدر کسی کو دنیا کے سامان عیش و عشرت سے دیے جاتے ہیں، اسی قدر وہ خدا سے غافل اور بے پرواہ ہو کر متکبر ہو جاتے ہیں، اور اسی قدر اس کا تکبر بڑھ جاتا ہے۔ امرتسر میں ہمیں پتھر مارے گئے، سیالکوٹ میں ہمارے ساتھ کیا برا سلوک کیا گیا، یہ سب غفلت اور بے باکی ہی کے آثار ہیں۔ فرمایا، خدا نے ہمیں ایک پکا وعدہ دیا ہوا ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اسلام کے بعد وہ بادشاہ بھی دکھائے گئے تھے۔ فرمایا، مسلمانوں کی خوش قسمتی اسی میں ہے کہ مسیح مر جائے، اب زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے کہ خیال تبدیل ہوتے ہیں، کچھ مان جائیں گے، کچھ مر جائیں گے، باقی ایسے ضعیف ہو جائیں گے کہ ان کو طاقت ہی نہ رہے گی اور ان کا عدم وجود برابر ہوگا۔ پس مسیح کو مرنے دو، پس مسیح کو مرنے دو کہ اسلام کی زندگی اسی میں ہے۔ فرمایا، متکبر خدا تعالیٰ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، پس اس کبھی خسرت سے ہمیشہ پناہ مانگو، خدا تعالیٰ کے تمام وعدے بھی خواہ تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم جب بھی فروتنی کرو، کیونکہ فروتنی کرنے والا ہی خدا تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں اگر کیسی تھیں کہ تمام انبیاء سابقین میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر آپ کو خدا تعالیٰ نے جیسی جیسی کامیابیاں عطا کیں، آپ اتنی فروتنی اختیار کرتے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ کے حضور پکڑ کر لایا گیا، آپ نے دیکھا تو وہ بہت کامتا تھا اور خوف کھاتا تھا، مگر جب وہ قریب آیا تو آپ نے نہایت نرمی اور لطف سے دریافت فرمایا کہ تم ایسے ڈرتے کیوں ہو، آخر میں میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں اور ایک بڑھیا کا فرزند ہوں۔ فرمایا، جب بات آپ سے بڑھ جاتی ہے تو فیصلہ کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ہمیں 26 سال ہوئے تبلیغ کرتے، اور جہاں تک ممکن تھا ہم ساری تبلیغ کر چکے ہیں، اب وہ خود ہی کوئی ہاتھ دکھلاوے اور فیصلہ کرے۔ پر جس نے یہ شرط کر لیا ہو کہ میں نے تو اس شخص کو ماننا ہی نہیں، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا غبار ہاتھ سے بڑھ گیا ہو، تو اس کا حال خدا ہی کے سپرد ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ خدا کی حکمتوں کو کوئی نہیں پا سکتا، یہ خدائی تصرفات ہیں، جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے اور جس کو چاہے رد کر دے۔ دیکھو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا کے واسطے رحمت تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء آیت 108، مگر کیا ابو جہل کے واسطے بھی آپ رحمت ہوئے؟ وہ لوگ تو خیال کرتے ہوں گے کہ ابھی ایک یتیم بچہ تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، کمزور اور غریب تھا، نکاح تک بھی تو میسر نہ آیا، غرض کچھ ایسے ہی خیالات ان کے دل میں آتے ہوں گے۔ مگر ان بد قسمتوں کو کیا خبر تھی کہ ایک دن یہی یتیم دنیا کا شہنشاہ اور نجات دہندہ ہوگا۔ 1 مئی 1908، نماز جمعہ سے پہلے جب کہ چند اجنبی حضور کی ملاقات کے واسطے ہیں، حضور نے فرمایا، ہمیں تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل اسلام کی خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی کے دن ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دین امور سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ لوگ خدا کو بھی بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ غلطی ہے جو شاید غرغرے کے وقت ان کو معلوم ہو جائے گی، اور لوگ اسے یقین کریں گے کہ واقعی ہم نے جو کچھ سمجھا ہوا تھا وہ سارا تانا بانا غلط تھا۔ جو انسان کوشش کرے گا وہی پائے گا، کوشش تو ہو ساری دنیا کے واسطے، اور خدا کا نام درمیان بھولے سے بھی نہ آئے، تقویٰ ہو نہ طہارت، پھر انسان امیدوار ہو خدا کے ملنے کا، یہ محال ہے۔ آخر اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں اجر دیا جاوے جو دین کو دنیا پر مقدم کریں، بجو توفیق الہی کے کچھ نہیں ملتا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خدا کے لیے ترک کر دیا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے کس طرح ذلیل کر کے دنیا کو آپ کے سامنے غلاموں کی طرح حاضر کر دیا. دنیا طلب سے بھاگتی اور کوسوں دور ہو جاتی ہے، مگر جو صدق دل سے خدا کی طرف جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں، دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے. دیکھو حضرت مسیح کو اس وقت 40 کروڑ انسان پوجنے والا موجود ہے. نبی ماننا تو درکنار اس کے خدائی کے قائل ہیں. یہ سب خدا کے قدرت کے نمونے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف آنے والا کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، دین بھی اسے ملتا ہے اور دنیا بھی اس کے لیے حاضر کی جاتی ہے. دنیا کے پرستار چند رہو جو چاہے سو کرے، مگر آخر کار دنیا بھی چھوٹ جائے گی اور آخر بھی برباد. دیکھو دنیا بھی آخر مفت تو نہیں مل جاتی، دنیا کے وعدے دینے والے بھی تو محنتیں چاہتے ہیں، امتحان لیتے ہیں بصورت کامیابی، اور پھر عمدہ کارگزاری سے کچھ ملتا ہے. اسی طرح اگر وہی محنت دوسرے رنگ میں خدا کے واسطے کی جاوے تو اجر یقینی ہے، نہ دین جاوے اور نہ دنیا، بلکہ بیا کرشمہ دو کار والی بات، نالے حج نالے ون کا معاملہ ہو جاوے. مگر کم ہیں جو ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ دعا میں لگا رہے اور کسی قدر تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، شاید کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ زراعت والا زراعت کو اور تجارت والا تجارت کو، ملازمت والا ملازمت کو اور صنعت و حرفت والا اپنے کاروبار کو ترک کر دے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا تلیم تجارتوں والا بے ان ذکر اللہ والا معاملہ ہو. سورہ نور آیت 10، باکار دل بازار والی بات ہو، تاجر اپنے کاروبار تجارت میں اور ذمہ دار اپنے امور زراعت میں اور بادشاہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر غرض جو جس کام میں ہے اپنے کاموں میں خدا کو نصب العین رکھے اور اس کی عظمت اور جبروت کو پیش نظر رکھ کر اس کے احکام اور عوامر و نواہی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو چاہے کرے، اللہ سے ڈر اور سب کچھ کر. اسلام کہاں ایسی تعلیم دیتا ہے کہ تم کاروبار چھوڑ کر لنگڑے لولوں کی طرح نکمے بیٹھے رہو اور بجائے اس کے کہ اوروں کی خدمت کرو خود دوسروں پر بوجھ بنو. نہیں، بلکہ سست ہونا گناہ ہے. بلا ایسا آدمی پھر خدا اور اس کے دین کی کیا خدمت کر سکے گا؟ عیال و اطفال جو خدا نے اس کے ذمے لگائے ان کو کہاں سکھلائے گا؟ پر یاد رکھو کہ خدا کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ تم دنیا کو بالکل ترک کر دو، بلکہ اس کا جو منشا ہے وہ یہ ہے قد افلح من زکا. سورہ شمس آیت 10، تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو اور حرفت کرو، جو چاہو کرو، مگر نفس کو خدا کی نافرمانی سے روکتے رہو اور ایسا تزکیہ کرو کہ یہ امور تمہیں خدا سے غافل نہ کر دیں، پھر جو تمہاری دنیا ہے یہی دین کے حکم میں آ جاوے گی. انسان دنیا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا، دل اور تڑپ لگی ہوئی ہو کہ کسی طرح خدا خوش ہو جائے تو پھر دنیا بھی اس کے واسطے حلال ہے. انما الاعمال بالنیات. حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کی کتاب قرآن شریف اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدق دل سے مانتے ہیں اور نماز روزہ وغیرہ اعمال سبھی بجا لاتے ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کو بھی مانیں؟ حضور انور نے فرمایا، دیکھو جس طرح جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر کے ان کے احکام کی تفصیلات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقوی، طہارت کو بجا نہ لاوے اور ان احکام کو جو تزکیہ نفس، ترک شر اور حصول خیر کے متعلق نافذ ہوتے ہیں چھوڑ دے، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے اور اس پر ایمان کے زیور سے آراستہ ہونے کا اطلاق صادق نہیں آ سکتا. اسی طرح سے جو شخص مسیح موعود کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر ماد ہے اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابع دار اور فرما بردار کہہ سکیں، اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابع دار اور فرما بردار کہہ سکیں، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن شریف میں احکام دیے ہیں، اسی طرح سے آخری زمانے میں ایک آخری خلیفہ کے آنے کی پیشگوئی بھی بڑے زور سے بیان فرمائی ہے، اور اس کے نہ ماننے والے اور اسے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث کے الفاظ میں فرق، جو کہ فرق نہیں بلکہ بالفاظ دیگر قرآن شریف کے الفاظ کی تفسیر ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن شریف میں خلیفہ کا لفظ بولا گیا ہے اور حدیث میں اسی خلیفہ آخری کو مسیح موعود کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس قرآن شریف نے جس شخص کے مبعوث کرنے کے متعلق وعدے کا لفظ بولا ہے اور اس طرح سے اس شخص کی باست کو ایک رنگ کی عظمت عطا کی ہے، وہ مسلمان کیسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے۔ شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اس طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشابہت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ معمولی طور سے اس کا ذکر ہی کر دیا ہو، بلکہ اس کے آنے کے نشانات تفصیلاً کل کتب سماوی میں بیان فرما دیے ہیں، بائبل میں، انجیل میں، احادیث میں اور خود قرآن شریف میں اس کی آمد کی نشانیاں دی گئی ہیں، اور ساری قومیں یہودی، عیسائی اور مسلمان متفق طور سے اس کی آمد کے قائل اور منتظر ہیں۔ اس کا انکار کر دینا کس طرح سے اسلام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جبکہ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے واسطے آسمان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں نشان ظاہر کیے اور زمین پر بھی معجزات دکھائے، اس کی تائید کے واسطے تعاون آیا اور کسوب و خسو اپنے مقررہ وقت پر بموجب پیش گوئی عین وقت پر ظاہر ہو گیا، تو کیا ایسا شخص جس کی تائید کے واسطے آسمان نشان ظاہر کرے اور زمین الوقت کہے، وہ کوئی معمولی شخص ہو سکتا ہے کہ اس کا ماننا اور نہ ماننا برابر ہو اور لوگ اسے نہ مان کر بھی مسلمان اور خدا کے پیارے بندے بنے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو کہ موعود کے آنے کی کل علامات پوری ہو گئی ہیں، طرح طرح کے مفاسد نے دنیا کو گندا کر دیا ہے، خود مسلمان علماء اور اکثر اولیاء نے مسیح موعود کے آنے کا یہی زمانہ لکھا ہے کہ وہ چودھویں صدی میں آئے گا، حجج الکرامہ میں بھی اسی چودھویں صدی کے متعلق لکھا ہے، اور کوئی بھی نہیں جو اس صدی سے آگے بڑھا ہو۔ تیرہویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی تھی، اور لکھا ہے کہ اب چودھویں صدی مبارک ہوگی۔ اس قدر متفقہ شہادت کے بعد بھی جو کہ اولیاء اور اکثر علماء نے بیان کی، اگر کوئی شبہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن شریف میں تدبر کرے اور سورہ نور کو غور سے مطالعہ کرے۔ دیکھو جس طرح حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد حضرت عیسیٰ آئے تھے، اسی طرح یہاں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی میں مسیح موعود آیا ہے، اور جس طرح حضرت عیسیٰ سلسلہ موسوی کے خاتم الخلفاء تھے، اسی طرح ادھر بھی مسیح موعود خاتم الخلفاء ہوگا۔ اسلام اس وقت اس طرح اس بیماری کے طرح تھا جس کی زندگی کا جام لبریز ہو چکا ہو۔ اسلام پر ظلم کیا گیا اور بڑی بے رحمی سے دشمن چاروں طرف سے اپنے پورے ہتھیاروں سے اس کو نیست و نابود کرنے کے واسطے مسلح و تیار ہو کر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اسلام اس وقت مردہ ہو چکا تھا اور اندرونی اور بیرونی حملوں سے نیم جان اسلام کی شمع کا آخری وقت تھا، اور اس کی گردن پر بڑی بے رحمی سے چھری پھیری جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون الحجر کس وقت کے لیے کیا گیا تھا؟ کیا ابھی کوئی اور مصیبت بھی رہ گئی تھی کہ اسلام پر آنی باقی ہو؟ یاد رکھو حفاظت سے اور آ کے حفاظت ہی مراد نہیں، بلکہ اس کی تشریح ایک حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن شریف دنیا سے اٹھ جاوے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہوں گے تو اٹھ کیسے جاوے گا؟ فرمایا کہ میں تو تمہیں عقل مند خیال کرتا تھا، مگر تم بڑے بیوقوف ہو۔ کیا عیسائی انجیل نہیں پڑھتے اور کیا یہودی تورات نہیں پڑھتے؟ قرآن شریف کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم اٹھ جاوے گا اور ہدایت دنیا سے نابود ہو جاوے گی، انوار اور اسرار قرآنیہ سے لوگ بے پیرا ہو جائیں گے اور عمل کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن جس کے سکھانے کو آیا ہے، لوگ اس راہ کو ترک کر دیں گے اور اپنی ہوا و ہوس کے پابند ہو جائیں گے۔ جب یہ حال ہوگا تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص آوے گا اور وہ دین کو اثر نو واپس لائے گا، اور دین کو اور قرآن کو اثر نو تازہ کرے گا۔ قرآن کی کوئی عظمت اور بھولی ہوئی ہدایت اور سریا پر چڑھ گیا ہوا ایمان دوبارہ دنیا میں پھیلا دے گا۔ لو كان الايمان معلقا عند الذريه لنا له رجل من اولائه اے من ابنائے فارس. غرض قرآن شریف سے اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں آخری زمانے میں خلیفہ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے اور اس کے علامات و نشانات بھی بتا دیے گئے ہیں. ہمیں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے. اب ہر شخص کا جو خدا اور رسول سے پیار کرتا ہے اور اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتا ہے, فرض ہے کہ اس معاملے میں غور کرے کہ آیا آپ نے جو دعویٰ کیا ہے سچا ہے کہ جھوٹا. خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کے ساتھ خدائی نشان ہوتے ہیں, صرف نرا زبانی دعویٰ قابل پذیرائی نہیں ہوتا. من جملہ اور علامات کے جو ہمارے آنے کے واسطے اللہ اور رسول کی کتابوں میں مندرج ہیں, ایک اونٹوں کی سواریوں کا معطل ہو جانا بھی ہے. چنانچہ اس مضمون کو قرآن شریف نے بالفاظ ذیل تعبیر کیا ہے, وَإِذَا الْعَيْشَارُ عُطِّلَتْ, سورہ تکویر آیت 5. اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے, وَلَا يُتْرَكُنَّ الْقِدَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا. اب سوچنے والے کو چاہیے کہ ان امور میں جو آج سے 1300 برس پہلے خدا اور اس کے رسول کے منہ سے نکلے اور اس وقت وہ الفاظ بڑی شان اور شوکت سے پورے ہو کر اپنے کہنے والوں کے جلال کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے آپ اس پیشگوئی کے پورے ہونے کے کیسے کیسے سامان پیدا ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ حجاز ریلوے کے تیار ہو جانے پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے سفر بھی بجائے اونٹ کے ریل کے ذریعہ ہوا کریں گے اور اونٹیاں بیکار ہو جائیں گی. رہی یہ بات کہ ان پیشگوئیوں کے مسیح موعود کے لفظ سے کیا تعلق ہے, کیونکہ قرآن شریف میں تو مسیح موعود کا نام کہیں نہیں آیا. تو اس کے واسطے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خاتم الخلفاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خاتم الخلفاء کا کل قیامت کے وقت ظہور ہونے کا وعدہ قرآن شریف میں موجود ہے. پھر ہمیں بار بار بذریعہ اعلام الہی اس امر کی بھی اطلاع دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود بھی ہمارا ہی نام رکھا ہے جس کے آنے کے متعلق احادیث میں وعدہ تھا. یاد رکھو کہ جو شخص احادیث کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے وہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو بغیر مدد احادیث ادھورا رہ جاتا ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے احادیث کی ضرورت نہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا, اسے ایک دن قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا. بس قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا ہے اسی کا نام احادیث میں مسیح موعود رکھا گیا ہے. اور اسی طرح سے دونوں ناموں کے متعلق جتنی پیشگوئیاں موجود ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہیں. خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو, اور کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آئے, اور ظاہر ہے کہ جو قرب قیامت کے قریب آئے گا وہی سب سے پیچھے ہوگا. لہذا وہی سب سے اکمل اور افضل ہوا. صرف تغیر الفاظ حدیث میں اس کو مسیح موعود کے نام سے نامزد کیا گیا ہے. رہا یہ کہ ہمارے دعویٰ کا ثبوت کیا ہے, تو یاد رکھو کہ ہماری صداقت کا ثبوت وہی ہے جو ہمیشہ سے انبیاء اور معمولوں کا ہوتا رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ثبوت کوئی شخص پیش کر سکتا ہے, اسی دلیل سے ہم اپنے دعویٰ کا صدق ظاہر کر سکتے ہیں. خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے خدا تعالیٰ کی گواہی سے سچے ٹھہرا کرتے ہیں. دعویٰ تو صادق بھی کرتا ہے اور کاذب بھی, اور نفس دعویٰ کرنے میں تو دونوں یکساں ہیں, مگر ان میں مابر امتیاز بھی تو ہوتا ہے. بھلا فرض کرو کہ مسیح موعود کا ذکر قرآن میں بھی نہ ہوتا اور حدیث میں بھی پایا نہ جاتا, تو پھر کیا تھا؟ پھر بھی صادق اپنے نشانوں سے شناخت کر لیا جاتا. دیکھو حضرت موسیٰ کا ذکر بھلا کس پہلی کتاب میں درج تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے آنے کی خبر اور پیشگوئی کس کتاب میں موجود تھی؟ پھر حضرت موسیٰ کس طرح نبی مان لیے گئے؟ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی تازہ بتازہ گواہی صدق کی دلیل ہو سکتی ہے. صرف دعویٰ بلا دلیل صدق کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتا, بلکہ جس دعوے کے ساتھ خدائی شہادت نہ ہو وہ جھوٹا ہے اور خدا کے مواخذہ کے قابل ہے. جھوٹے مدعی کو خدا خود ہلاک کرتا ہے اور اس کو مہلت نہیں دیا تھی, کیونکہ وہ خدا پر افتراء کرتا ہے اور حق و باطل میں گڑبڑ ڈالنا چاہتا ہے. میں کوئی نئی بات نہیں لایا اور نہ ہی میں نے کوئی نئی شریعت قائم کی ہے. میں اسی شریعت کی خدمت اور تجدید کے واسطے آیا ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے, اور میری سچائی دعوے کے لیے بھی منہاج نبوت پر ہی نشان موجود ہیں. میں نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے. ابھی ایک تازہ کتاب حقیقت الوحی میں نے لکھی ہے, اور اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیا جاوے کہ کس قدر نشان خدا تعالیٰ نے میری تائید کے واسطے ظاہر فرمائے, کیا یہ کسی چھوٹے کے واسطے بھی دکھائے جاتے ہیں. دیکھو بعض انبیاء حضرت ایک ہی معجزہ سے صادق قبول کر لیے گئے, مگر یہاں تو ہزاروں نشان موجود ہیں. پھر ہم اگر کسی نئے دین کا دعویٰ کرتے, کتاب اللہ کے خلاف کوئی نیا حکم اپنی طرف سے بیان کرتے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی بیشی کرتے یا ان کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کرتے, نماز روزہ اور آج کے مسائل میں کوئی تغیر تبدل کرتے, تو اس قسم کا کوئی دغدغا اور شک و شبہ بھی بجا تھا. مگر ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ہے وہ شخص جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روح گردانی کرنے والا ہی ہمارے نزدیک جب کافر ہے تو پھر اس شخص کا کیا حال جو کوئی نئی چیز لانے کا دعویٰ کرے کرنے والا دعویٰ کرے یا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تغیر تبدل کرے یا کسی حکم کا منسوخ جانے. ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف ہی کو خاتم الکتب یقین کرے اور اسی شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اسی کو ہمیشہ تک رہنے والی مانے اور اس میں ذرہ ایک ذرہ بھر اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ میں لگائے, عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے, تب پکا مسلمان ہوتا ہے. البتہ ہمارے اوپر جو کلام الہی نازل ہوتا ہے اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کسی نئی اور تشہیر نبوت کا دعویٰ کیا ہے, بلکہ مکالمہ مخاطبہ کی کثرت کیا بالحاظ کمیت اور کیا بالحاظ کیفیت کی وجہ سے نبی کہا گیا ہے. اب اس مجلس میں اگر کوئی صاحب عبرانی عربی سے واقف ہے تو وہ جان سکتا ہے کہ نبی کا لفظ نبا سے نکلا ہے, اور نبا کہتے ہیں خبر دینے کو اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو, یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پا کر جو غیب پر مشتمل زبردست پیشگوئیاں ہوں مخلوق کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کے روح سے نبی کہلاتا ہے. چنانچہ قرآن شریف میں ہے انبیونی بے اسماء اولائے البقرہ 32. اصل میں ہماری اور ان لوگوں کی نزاع صرف لفظی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا ہمارے مخالف اگر تقوی طہارت نہ چھوڑیں اور تعصب اور اناد نہ کریں تو سب جانتے ہیں اور متقدمین بزرگ اور اولیاء اللہ صاف لکھ گئے ہیں, وللہ بے اولیائی مکالماتم و مخاطباتم. دنیا میں صدہا نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں, بلکہ سچی خواب تو بعض اوقات بلا امتیاز نیک و بد کافر و مسلم کو بھی آ جاتی ہے. بعض وقت زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کو چوڑے چماروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں. پھر مومن کو جو کہ بوجہ اپنے ایمان صحیح کے ان سے بڑھ کر اس بات کا مستحق ہے کیوں سچی خواب یا کشوف اور الہامات نہ مانے جاویں, بلکہ مومن کو بہت بڑھ چڑھ کر یہ سب باتیں میسر آ سکتی ہیں. اس سے یہ مت خیال کرو کہ اس طرح صادقوں اور مامورین انبیاء و رسل کی رویا اور کشوف اور الہامات کی بے رونق سے ہوتی ہے یا ان کے شان میں کوئی فرق یا بے وقت ہی لازم آتی ہے, نہیں بلکہ یہ امور تو اس وحی نبوت اور خدا تعالیٰ کے مکالمات مخاطبات کے واسطے جو کہ اس کے انبیاء اور رسولوں کو اس کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی صداقت کی ایک قوی دلیل ہیں. کیونکہ اگر اس کا بیج ان لوگوں میں نہ پایا جاتا ممکن تھا کہ وہ فاسق فاجر بے دین لوگ وحی اور الہام کے وجود سے انکار کر بیٹھتے اور پھر ان کا اعتراض قوی ہوتا. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کامل حکمت سے انبیاء اولیاء کے مکالمات اور مخاطبات اور وحی نبوت کے واسطے بطور تخمریزی ایک شہادت ہر طبقے کے لوگوں میں خود ان کے نفسوں میں پیدا کر دی تاکہ انسان کو انکار کرنے واسطے کوئی مفر نہ رہ جائے اور اندر ہی اندر ملزم ہوتا رہے. قاعدے کی بات ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کا نمونہ نہ دیا جائے تو اس کے متعلق شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بات صرف اسلام ہی میں پائی جاتی ہے اور یہ صداقت مذہب کے ایک اعلیٰ دلیل ہے جو کسی دوسرے مذہب میں پائی نہیں جاتی. اسلام ہی خدا کو پسند اور خدا تعالیٰ کا مقرر و مقبول مذہب ہے. اس واسطے اس نے معاذ اپنے رحم سے اسلام میں مسلمانوں کو ٹھوکر اور شبہ سے بچانے کے واسطے سلسلہ مکالمات اور مخاطبات کا ہمیشہ جاری رہنے والا اکمل فیضان عطا کیا. لوگوں کے دلوں میں اس قسم کے خیالات اکثر جاگزی ہو جایا کرتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں اور یہ مدعی الہام بھی آخر میری طرح کے انسان ہے تو کیا وجہ ہے کہ مجھے الہام اور مکالمہ الہیہ نہیں ہوتا اور اس کو ہوتا ہے. اس واسطے ایسے شبہات کا قلع کم کرنے کے غرض سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اس فیضان کی ایک جھلک بطور نمونہ رکھ دی ہے. دیکھو جس طرح ایک پیسہ لاکھ دو لاکھ پیسوں کے وجود کے لیے اور ایک روپیہ کروڑ دو کروڑ روپے اور خزائن کے واسطے دلیل ہو سکتا ہے, اسی طرح سے ایک سچا خواب الہام کے واسطے دلیل صحیح ہو سکتا ہے. سچے خواب بطور ایک نمونے کے فطرت انسانی میں ودیت کیے گئے ہیں تاکہ اس نقطہ سے اس انتہائی کمال فیضان کا وجود یقین کر لیا جاوے. جب ایک خواب معمولی بلکہ ادنا درجے کے انسان کو بھی ممکن ہے تو کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے کامل اور پاک مدار انسان میں اس خواب کا اعلیٰ مرتبہ جس کو الہام کہتے ہیں موجود نہ ہو. کیونکہ سچا خواب بھی کمالات نبوت کا ایک ادنا ترین حصہ ہے. یاد رکھو کہ سلسلہ مکالمہ مخاطبہ اسلام کی روح ہے, ورنہ اگر اسلام کو یہ شرف حاصل نہ ہوتا تو یقیناً اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح ایک مردہ مذہب ہوتا. اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اگر اسلام اس فضل الہی اور برکت سے خالی ہوتا تو یقیناً اسلام میں بھی کوئی وجہ فضیلت نہ تھی. یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ اس قسم کے زندہ نمونے اسلام میں ہر صدی کے سر پر بھیجتا رہا ہے, اور اس طرح سے ہمیشہ اسلام کا زندہ مذہب ہونا دنیا پر ثابت کرتا رہا ہے. اسلام ایک وقت وہ مذہب تھا کہ ایک شخص کے مرتد ہو جانے سے قیامت برپا ہو جاتی تھی, مگر اب وہی اسلام ہے کہ لاکھوں انسان اس سے مرتد اور بے دین ہو گئے. اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے حملوں سے اسلام کو نابود کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کی حد کی گئی, پاؤں کے نیچے روندا اور کچلا گیا. خود مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے دین کی حقیقت سے بے خبر ہو کر دین کے دشمن ثابت ہو رہے ہیں. اب بتاؤ کہ وہ کون سی ضلالت اور گمراہی باقی ہے جس کی اب انتظار کی جاتی ہے. عیسائیوں میں پادری فنڈر کی کتابیں مطالعہ کر کے دیکھ لو, وہ لکھتا ہے کہ اسلام میں ایک بھی پیشگوئی نہیں جو کی گئی اور نہ ہی کوئی پوری ہوئی. الف لام میم غلبت روم والی پیشگوئی کو بھی وہ زنی اور ڈکوسلا بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ واقعات موجود کو دیکھ کر ایسا اندازہ کر لیا تھا اور اس طرح سے پیشگوئی کر دی تھی. اس کے سوا اور سینکڑوں کتابیں اور رسائل ہیں جو اسلام کے خلاف لکھے گئے. کوئی مسلمان کسی عیسائی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, اور دشمنان اسلام کو کوئی دندان شکن جواب نہیں دے سکتا. اگر اسلام اور اسلام کی زندگی صرف پرانے قصوں پر ہی آ رہی ہے تو پھر یاد رکھو کہ اسلام آج بھی نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہے. یاد رکھو کہ اسلام کے جس طرح خدا تعالیٰ نے ابتدا میں حمایت کی اور کرتا آیا ہے, اسی طرح آج بھی اسلام کی حمایت میں وہ تازہ بتازہ نشان دکھا سکتا ہے اور ہر مومن کے واسطے وہ بشرطے کہ کوئی مومن و فرقان پیدا کر سکتا ہے. مگر یہ ہیں نام کے ملا اور حامیان دین متین کہ خود ممبروں پر چڑھ کر بلند آوازوں سے کہتے ہیں کہ اب اسلام میں نشان دکھانے والا کوئی نہیں. چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب نے خود جلسہ موضوع میں جہاں کے تمام مذاہب کے لوگ جمع تھے اس بات کا اقرار کیا کہ افسوس ہے کہ اسلام میں آج کل ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو نشان دکھا سکے. گویا خود اقرار کر لیا کہ ہمارا مذہب ہی دوسرے مذاہب کی طرح ایک مردہ مذہب ہے اور زندگی کی. اب غور کرو کہ اسلام کی عزت ایسی باتوں میں ہے یا نہیں, بلکہ اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ اسلام کا ایسے لوگوں سے خالی مانا جاوے جن سے خدا تعالیٰ مکالمہ مخاطبہ کرتا ہو اور جن کے صداقت کے ثبوت کے واسطے ان کے ساتھ زبردست غیب پر مشتمل نشان موجود ہوں. یاد رکھو کہ اگر خدا نخواستہ ایسا بھی کوئی زمانہ آ جاوے کہ اسلام میں یہ برکات نہ رہیں تو یقین رکھو کہ اسلام بھی اور مذہبوں کی طرح مر گیا, کیونکہ زندگی کی جو علامت تھی جب وہی مفقود ہے تو پھر زندگی کیسی. دیکھو برہمو بھی تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں, اور وہ اگر تم سے سوال کریں کہ محمد رسول اللہ کے زیادہ کرنے سے تمہیں کیا طاقت اور خصوصیت پیدا ہو گئی تو بتاؤ ان کو کیا جواب دو گے. مسلمان کو چاہیے کہ ایک ایسی زبردست بات پکڑے اور ایسا اصول اختیار کرے کہ جس سے وہ دوسروں پر غالب آ جاوے. اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم میں اور تمہارے غیروں میں ماور امتیاز ہی کیا ہے, جبکہ برہمو بھی توحید کے قائل ہیں, عیسائی بھی توحید کے خیالات رکھتے ہیں, آریہ بھی توحید کے حامی بنتے ہیں, یہودی بھی موحد ہیں. ہم نے ایک خط فاضل یہودی کو لکھا تھا کہ توحید کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے. اس کے جواب میں اس نے لکھا کہ ہماری تعلیم توحید کی ہے اور ہمارا وہی خدا ہے جو قرآن کا خدا ہے. اب یہ سمجھیے اور غور سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ جب یہ لوگ بھی توحید کا ہی دعویٰ کرتے ہیں تو مسلمانوں میں خصوصیت کی وجہ کیا ہے. رہی نظری اور دقیق بحثیں, سو تو ذبح کرنے والی باتیں ہیں, بحثوں سے کبھی کوئی نہیں مانا. دیکھو لیکھ رام کا مجھ سے مقابلہ ہوا تھا, اس نے میرے واسطے پیشگوئی کی تھی کہ 3 برس میں مر جاؤں گا. میں نے خدا سے خبر پا کر اس کے حق میں پیشگوئی کی تھی کہ 6 برس میں بدریہ قتل ہلاک ہوگا. لیکھ رام کی کتاب خبت احمدیہ کھول کر دیکھ لو کہ کس طرح اس نے رو رو کر گریا بکا سے پرمیشر کے حضور نے عزیز و انکسار سے التجا کی ہے, اور خدا تعالیٰ سے صادق کی تائید اور نصرت اور کاذب کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ مانگا ہے تاکہ حق و باطل میں تمیز ہو سکے اور دنیا پر ظاہر ہو جاوے کہ آریہ مت اور مذہب اسلام دونوں میں سے خدا کے حضور کون سی راہ پیاری اور منظور ہے اور کون سی مردود. آخرکار جو فیصلہ ہو ایک دنیا اس کو جانتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کس کی تائید کی اور کون نامراد مرا, اور اس طرح سے سچے اور جھوٹے اور اسلام اور آریہ مذہب کا ہمیشہ کے واسطے تصفیہ ہو گیا. یہ ہیں خدا کے نشان اور ان کا نام ہے ماویل امتیاز. خشک مباحثات سے کیا ہو سکتا ہے, بھلا کبھی کسی نے دیکھا بھی کہ مباحثہ سے کسی نے ہار منوائی ہو. ایک طرف خبت احمدیہ کو لے لو اور دوسری طرف میری کتابوں کو لے لو جن میں یہ پیش کوئی بڑی بسط سے درج ہے, پھر مقابلہ کرو کہ کون سا خدا کا کلام ہے اور کون سا شیطان کا. اگر میرا نط خدا کی طرف سے اور خدا کے حکم سے نہ ہوتا تو کیا ممکن نہ تھا کہ میں ہی مر جاتا اور وہ زندہ رہتا, کیونکہ ظاہر اسباب اس بات کے متقاضی تھے. میں اس کے نسبت عمر میں زیادہ تھا اور پھر بیماری میرے لائق حال تھی, مگر برخلاف اس کے وہ مضبوط توانا اور درستہ، یہی نہیں بلکہ اس کے سوا اور بھی جس جس نے مبالہ کیا وہی ذلیل ہوا، ہلاک ہوا، غلام، دستگیر، قصوری، محی الدین، لکھوں کے والا، ان لوگوں نے مبالے کیے اور خود ہی ہلاک ہو کر ہماری صداقت پر ہمیشہ کے واسطے موریں کر گئے۔ مولوی چراغ دین جموں والے نے میری نسبت پیش گوئی کی کہ تعاون سے مرے گا اور مبالہ کیا، مگر دیکھو خود ہی تعاون سے مرا۔ ایک فقیر مرزا تھا، اس نے بھی اعلان کیا تھا کہ مرزا رمضان کے مہینے میں مر جائے گا، مجھے عرش سے یہ خبر دی گئی ہے، آخر جب وہ رمضان کا مہینہ آیا تو خود ہلاک ہو گیا۔ بابو الہی بس صاحب نے بھی ہمارے نسبت اپنی کتاب میں تعاون سے مرنے کی پیشگوئی کی تھی، مگر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ کس طرح مرے۔ اب بتاؤ کہ معجزات کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، ڈوئی جس سمندروں کے پار بیٹھا تھا جب وہ ہمارے مقابلے میں آیا اور ہم نے خدا سے خبر پا کر اس کے واسطے اس کی پر حسرت ہلاکت کے واسطے پیشگوئی کی تو فوراً اس پر آثار ادبار ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور آخر کار بڑی نامرادی سے مفلوج ہو کر اور طرح طرح کے دکھ اور ذلتیں دیکھتا ہوا ہلاک ہو گیا۔ غرضے کہ اگر ان نشانات کی کتاب بنائی جاوے تو یقین ہے 50 جز کے کتاب تیار ہو۔ دیکھو عبداللہ آتم بلا کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے کوئی نیا موضع دکھاؤ، خدائے نشانات کیا باسی ہو گئے ہیں اور وردی ہو گئے ہیں کہ ان کو رد کر دیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے نشانات مانگے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کسی کے متحد ہو کر چلنا نہیں چاہتا کہ وہ کسی کی مرضی کا تابع ہو، وہ نشان دکھا رہا ہے مگر اپنی مرضی کے موافق دکھاتا ہے، کیا ان سے تسلی نہیں ہوتی کہ اور مانگے جاتے ہیں۔ الغرض قرآن شریف میں آخری زمانے کے موعود کا نام خلیفہ رکھا گیا ہے اور احادیث نبویہ میں مسیح کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے 2 نام رکھے ہیں جو کہ ہماری کتاب میں جس کو عرصہ 26 سال ہو گیا کہ چھپ کر شائع ہو گئی اور دوست دشمن کے ہاتھ میں موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک الہام میں یوں آیا ہے انی جاہل فی الارض خلیفہ، اور ایک دوسرے الہام میں ہے کہ الحمدللہ الذی جعلک المسیح ابن مریم۔ غرض حدیث اور قرآن شریف کے روح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی یہ نام رکھا ہے اور آنے والا موعود ہمیں ہی مقرر فرمایا ہے۔ مسیح ناصری تو مر گیا اور قرآن شریف میں بار بار اس کی وفات کا بڑا زور سے ذکر کیا گیا ہے، وہ تو اب کسی طرح زندہ ہو ہی نہیں سکتا، جب اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو بٹھا دیا تو اب بھی اس کا انتظار کرنا کیسی نادانی اور جہالت ہے۔ میرا مدعا یہ ہے کہ لوگ جس معاملے میں بحث کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے منہ مانگے نشان دیے جاویں، دیکھو صدا نبی ایسے بھی آئے کہ ان کی پیشگوئی کسی پہلے کتاب میں نہیں کی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ سچے نبی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہیبت ہوتی ہے اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کے ساتھ خدائی نشان اور تائید کا عالم لازمی طور سے ہوتا ہے۔ دیکھو بائبل، انجیل، قرآن، حدیث میں جن معجزات کا ذکر ہے دشمن ان کو نہ ماننے کے کئی وجوہ پیدا کر سکتا ہے، تحریف، تبدیل کے الزام لگا سکتا ہے اور رنگ کے دوسرے پہلو کے معنی کر سکتا ہے۔ غرض کے گزشتہ امور پر ہی اگر فیصلے کے انحصار اور دار و مدار ہو تو اس میں بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حق و باطل میں خلط ہو اور حق دنیا پر مستبہ رہے، اسی واسطے اس کی سنت ہے کہ وہ تازہ بتازہ نشانات سے امر حق کا ہمیشہ اظہار کرتا رہا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی جب خدا تعالیٰ نے ہمیں معمور کر کے بھیجا اور مسیح موعود اور خاتم الخلفاء ہمارا نام رکھا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون، یعنی ساتھ ہی اپنی شہادت اور گواہی بھی عطا فرمائی، بس اس وقت ہمارے ساتھ بھی خدائی شہادت موجود ہے، کوئی بھی اعتراض جو بنحاج نبوت پر قرآن اور حدیث کے روح سے عام اس کا جواب دینے کو ہر وقت تیار ہیں۔ ہر مدعی سے یہی ہوتا ہے کہ اس کے صدق دعویٰ کا ثبوت مانگا جاتا ہے، سو ہم اس امتحان کے واسطے ہر وقت تیار ہیں بشرطے کہ منہاج نبوت پر ہو۔ خدا جانے ان پرانے قصوں میں کیا رکھا ہے کہ یہ لوگ تازہ بتازہ نشانات کو تو نہیں مانتے اور قصوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ قصوں سے تمہیں حاصل ہی کیا، یہودیوں کے قصے تو تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں تو کیا ان کو مان لو گے؟ ہر قوم میں قصوں کی برمار ہے مگر خوش قصے تقویت ایمان اور تازگی روح کے واسطے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، قصوں والا ایمان بھی کچھ بودھ ہی ہوتا ہے۔ تازہ بتازہ نشانات اور خدا تعالیٰ کی گواہی کو جو لوگ نہیں مانتے ان کی سزائی آخر یہی ہے کہ وہ قصے کہانیوں کے پیرو ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ خلیفہ کے آنے کا مدعا کیا ہوتا ہے، فرمایا اصلاح۔ دیکھو حضرت آدم سے اس نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک مدت دراز کے بعد جب انسانوں کی عملی حالتیں کمزور ہو گئیں اور انسان زندگی کے اصل مدعا اور خدا کی کتاب کی اصل غایت بھول کر ہدایت کے راستے دور جا پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاذ اپنے فضل سے ایک مامور اور مرسل کے ذریعہ سے دنیا کو ہدایت کی اور ضلالت کے گڑھے سے نکالا. شان کبریائی نے جلوہ دکھایا اور ایک شمع کی طرح نور معرفت دنیا میں دوبارہ اور روشنی والا ایمان بنا دیا. غرض اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی سنت چلی آتی ہے کہ ایک زمانہ گزرنے پر پہلے نبی کی تعلیم کو لوگ بھول کر راہ راست اور متاع ایمان اور نور معرفت کو کھو بیٹھتے ہیں اور دنیا میں ظلمت اور گمراہی فسق و فجور کا چاروں طرف سے خطرناک اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات جوش مارتی ہیں اور ایک بڑے عظیم الشان انسان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا نام اور توحید اور اخلاق فاضلہ پھر نئے سرے سے دنیا میں اس کی معرفت قائم کر کے خدا تعالیٰ کی ہستی کے بیین ثبوت ہزاروں نشانوں سے دیے جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ کھویا ہوا عرفان اور گم شدہ تقویٰ طہارت دنیا میں قائم کی جاتی ہے اور ایک عظیم الشان انقلاب واقع ہوتا ہے. غرض اسی سنت قدیمہ کے مطابق ہمارا یہ سلسلہ قائم ہوا ہے. یاد رکھو کہ ایمان ہی ایمان کو پہچانتا ہے اور روشنی سے روشنی کی شناخت ہوتی ہے. سورج دنیا میں موجود ہے مگر جس کی آنکھ میں ہی نور نہ ہو وہ سورج سے فائدہ ہی کیا اٹھا سکتا ہے. منہ سے یہ دعویٰ کر دینا کہ ہمیں کسی امام یا مسلح کی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, بڑا خطرناک ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے پانے کے واسطے بڑی بڑی سخت مشکلات اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں. ایمان صرف اسی کا نام نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ایک نہایت باریک اور گہرا راز ہے اور ایک ایسے یقین کا نام ہے جسے جذبات نفسانیہ انسان سے دور ہو جاویں اور ایک گناہ سوز حالت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے, جن کے وجود میں ایمان کا سچا نور اور حقیقی معرفت پیدا ہو جاتی ہے ان کی حالت ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کے معمولی لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ممتاز ہوتے ہیں. کوئی ایک گناہ چھوڑ کر ایسا مغرور ہو جانا اور مطمئن ہو جانا کہ بس اب ہم مومن بن گئے اور تمام مدارج ایمان ہم نے طے کر لیے, یہ ایک اپنا خیال ہے. دیکھو انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ ہمیشہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتی, پر جب تک لمبے تجربے اور استقامت سے یہ امر بپائے ثبوت نہ پہنچ جاوے کہ واقعی اب تم نے خدا تعالیٰ کو مقدم کر لیا ہے اور تمہاری حالت گناہ سوز مستقل ہو گئی ہے اور تم کو نفس امارہ اور لوامہ سے نکال کر نفس مطمئنہ عطا کیا گیا ہے اور عملی طور سے سچی پاکیزگی تم نے حاصل کر لی ہے, تب تک مطمئن ہونے کی کوئی وجہ نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا, سورہ اعلیٰ آیت 15, فلا وہ شخص پاوے گا جو اپنے نفس میں پوری پاکیزگی اور تقوی طہارت پیدا کر لے اور گناہ اور معاصی کے ارتکاب کا کبھی بھی اس میں دورہ نہ ہو اور ترک شر اور کسب خیر کے دونوں مراتب پورے طور سے یہ شخص طے کرے, تب جا کر کہیں اسے فلاح نصیب ہوتی ہے. ایمان کوئی آسان سی بات نہیں, جب تک انسان مر ہی نہ جاوے تب تک کہاں ہو سکتا ہے کہ سچا ایمان حاصل ہو. دیکھو ایمان کی دو ہی نشانیاں ہیں. اول درجہ یہ ہے کہ گناہ کو انسان چھوڑ دے اور ایسی حالت اس کو میسر آ جاوے کہ گناہ کرنا گویا آگ میں پڑنا ہے یا کسی کالے سانپ کے منہ میں انگلی دینا ہے یا کوئی خطرناک زہر کی کہ پیالے پینے کے برابر ہے. پھر یاد رکھو کہ صرف ترک شر نیکی نہیں ہے, نیکی اس میں ہے کہ ترک شر کے ساتھ ہی کسب خیر بھی ہو. ترک گناہ میں جب انسان اس درجے تک ترقی کر جاوے تو پھر چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے منشا کے موافق سنت رسول پر بڑی سرگرمی سے نیک اعمال کو بجا لاوے اور کوئی روک اس کی طبیعت میں پیدا نہ ہو اور ان شرائع صدر سے نیکی کرنے پر قادر ہو جاوے. دیکھو بعض لوگ فطرتاً ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بعض قسم کے معاصی کے ارتکاب کی طاقت اور مادہ ہی نہیں ہوتا. کیا ایک شخص ایسا شخص جس کو قوت رجولیت دی نہیں گئی یہ شیخی مار سکتا ہے کہ مزرا نہیں کرتا, یا وہ جس کو دن بھر میں دو پیسے کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی ہے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں شراب نہیں پیتا, یا ایک ضعیف ناتواں قسم پرس جو کہ خود ہی ذلیل و خوار پیتا ہے کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ صبر اور تحمل اور بردباری کرتا ہوں اور کسی کا مقابلہ نہیں کرتا اب کرتا ہوں. غرض بعض لوگ فطرتاً ہی ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بعض گناہوں پر قادر ہی نہیں ہو سکتے. ممکن ہے کہ انہیں سادہ لو انسان ایسے بھی ہوں کہ بعض سادہ لو انسان ایسے بھی ہوں کہ جنہوں نے عمر بھر میں کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو, پس صرف ترک ذنوب نیکی کی شرط نہیں بلکہ قصبِ خیر بھی اعلیٰ جزو ہے. کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا جب تک دونوں قسم کے شربت پی نہیں لیتا. سورہ دار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شربت کافوری ہوتا ہے اور دوسرا شربت زنجبیلی. مقربوں اور برگزیدہ لوگوں کو دونوں شربت پلائے جاتے ہیں. کافوری شربت کے پینے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گناہ کے قوا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. کافور میں گند سے مواد کے دبانے کی تاثیر ہے. پس وہ لوگ جن کو شربت کافوری پلایا جاتا ہے ان کے گناہ والے قوا بالکل دب ہی جاتے ہیں اور پھر ان سے گناہ کے ارتکاب ہوتا ہی نہیں, اور ایک قسم کی سکینت جس کو شانتی کہتے ہیں میسر آ جاتی ہے, اور ایک نور پانی کی طرح اترتا ہے جو ان کے سینے میں سے سارے گندوں کو دھو ڈالتا ہے اور سفلی زندگی کے تمام تعلقات ان سے الگ کر دیے جاتے ہیں, اور گناہ کی آگ کی بڑک ہمیشہ کے واسطے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. مگر یاد رکھو صرف یہی امر نیکی اور خوبی نہیں ہے. ایک شخص کا ہمیں واقعہ یاد ہے کہ اس کی کسی نے دعوت کی اور کھانا وغیرہ کھلا چکنے کے بعد میزبان نے اپنے مہمان کی خدمت میں عذر کیا کہ میں جیسا کہ آپ کی خدمت کا حق تھا ادا نہیں کر سکا, یعنی جیسا کہ قاعدہ ہے اپنی طرف سے معذرت کی. مگر مہمان کو جیسا شرویدہ مغز تھا کہ میزبان کی اس بات سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھ پر اس طرح سے اپنے احسان جتاتے ہو, تمہارا نہیں بلکہ میرا تم پر بہت بھاری احسان ہے. میزبان نے فرمایا کہ یہ خوشی کی بات ہے, میں وہ بھی جاننا چاہتا ہوں. تو اس مہمان نے کہا کہ دیکھو جب تم سامان مہمانداری میں مصروف تھے اور میری طرف سے بالکل بے خبر تھے, میں تنہا اس جگہ موجود تھا, اگر میں تمہارے اس مکان میں آگ لگا دیتا تو تمہارا کتنا نقصان ہوتا, بس میں نے تم پر احسان کیا ہے نہ کہ تم نے. غرض ترک شر کی یہ ایک مثال ہے, مگر یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے ایسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا, وہاں تو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. ترک ذنوب کو اللہ تعالیٰ نے شربت کافوری کے ملانی سے تشبیہ دی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو شربت زنجبیلی پلایا جاوے. زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں. زنجبیل مرکب ہے زنا اور جبل سے. زنجبیل کی تاثیر ہے کہ حرارت غریزے کو بڑھاتی ہے, اور لغوی معنی اس کے ہیں پہاڑ پر چڑھنا. اس میں جو نقطہ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے اور وہ اس مقوی چیز کے استعمال سے آسان ہو جاتا ہے, اسی طرح روحانی نیکی کے پہاڑ پر چڑھنا بھی شد دشوار ہے, وہ روحانی شربت زنجبیل سے آسان ہو جاتا ہے. خالص اعمال ماذ للہ اخلاص اور ثواب کے ماتحت بجا لانا بھی ایک پہاڑ ہے اور سخت دشوار گزار گھاٹی سے مشابہ ہے. ہر ایک پاؤں کے یہ کام نہیں کہ وہاں پہنچ سکے. دیکھو دنیاوی امور میں تو ایک ظاہر نتیجہ مد نظر ہوتا ہے اور امر مخصوص کے واسطے کوشش کی جاتی ہے, اور ضمیر میں ایک خاص غرض اور مقصد مد نظر رکھ کر محنت کی جاتی ہے, اور کامیابی کے واسطے کس قدر جان توڑ کوشش کی جاتی ہے. حصول عزت اور مدارت کے پانے کے واسطے کیسے کیسی جان کا سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں کہ بعض اوقات انسان ان محنتوں کی وجہ سے پاگل اور مجنون اور بعض اوقات ایسے عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سل اور دک وغیرہ امراض اس کے لائق حال ہو جاتی ہیں. جب دنیاوی امتحانات کی گھاٹیاں ایسی مشکل ہیں تو پھر دینی اور روحانی مقاصد کی گھاٹیاں جن کے نتائج ابھی ایک قسم کے پردہ غائب میں اور بعض ذنی تباہ ان کے وجود اور عدم وجود میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے, ان کے حصول کے واسطے پھر کیسی کیسی محنت اور کوشش ضرورت ہے. یہ خیال کا لینا کہ ہم ایک پونک سے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اور صرف لسانی اقرار سے ہی پاک ہو سکتے ہیں, یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے اصلاح نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی. یاد رکھو کہ پاکیزگی کے مرائل بہت دور ہیں اور وہ ان خیالات سے بالا تر ہیں. صرف پاکیزگی حاصل کرنا اور سچے طور سے صغائر کبائر سے بچ جانا ان لوگوں کا کام ہے جو ہر وقت خدا کو آنکھ کے سامنے رکھتے ہیں, اور فرشتہ سیرت بھی وہی لوگ ہو سکتے ہیں. دیکھو ایک بکری کو اگر ایک شیر کے سامنے باندھ دیں تو وہ اپنا کھانا پینا ہی بھول جاوے, چے جائے کہ وہ ادھر ادھر کھیتوں میں منہ مارے اور لوگوں کی محنت اور جانفشانیوں سے پیدا کی ہوئی کھیتیوں سے کھاوے. بس یہی حال انسان کا ہے اگر اس کو یقین ہو کہ میں خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, یا کم از کم خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو بھلا پھر ممکن ہے کہ کوئی گناہ اسے سرزد ہو سکے؟ ہرگز نہیں. یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ جب یقین اور قطعی علم ہو کہ جگہ قدم رکھنا ہلاکت ہے, ایک سوراخ جس میں کالا سانپ ہو اور یہ خود اسے دیکھ بھی لے تو کیا اس میں انگلی ڈال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. غرض یہ فطرت انسانی میں ہی رکھا گیا ہے کہ جہاں اس کو ہلاکت کا یقین ہوتا ہے اس جگہ سے بچتا اور پرہیز کرتا ہے. جب تک اس درجے تک خدا تعالیٰ کی معرفت نہ ہو جاوے اور یہ یقین پیدا نہ ہو جاوے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ ایک بزم کر دینے والی آگ ہے یا خطرناک زہر ہے, تب تک حقیقت ایمان کو سمجھا نہیں گیا, اور بغیر ایسے کامل یقین اور معرفت کے پھر ایمان بھی ادھورا ایمان ہے. وہ ایمان جس کا اعمال پر بھی اثر نہ ہو, یا جو ایمان امتحانی حالات میں ذرا بھی تبدیلی پیدا نہ کر سکے, کس کام کا ایمان ہے اور اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ دنیا کے کاروبار میں آرام سے زندگی بھی بسر کرتے رہیں اور خدا بھی مل جاوے اور انسان پاک بھی ہو جاوے اور اسے کوئی محنت اور کوشش نہ کرنی پڑے، یہ بالکل غلط خیال ہے. کل انبیاء اولیاء اتقیاء اور صالحین کا یہ ایک مجموعی مسئلہ ہے کہ پاک کرنا خود اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از بس ضروری اور لازمی ہے. جیسا کہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32. سورج دنیا میں موجود ہے مگر چشمے بینا بھی تو چاہیے. خدا تعالیٰ کا قانون قدرت لغو اور بے فائدہ نہیں ہے. جو ذرائع کسی امر کے حصول کے خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں، آخر انہیں کی پابندی سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں. کان سننے کے واسطے خدا نے بنائے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے. آنکھ جو دیکھنے کے واسطے بنائی گئی ہے وہ سننے کا کام نہیں کر سکتی. بس اسی طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے فیضان کے حصول کی جورا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اسے باہر رہ کر کیسے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. حقیقی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ خود خدا نے فرما دیا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو. پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نبی یا رسول کی کیا ضرورت ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کو باطل کرنا چاہتے ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پاک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں کسی کو پاک نہ کروں. تم اندھے ہو مگر جسے میں آنکھیں دوں، تم مردے ہو مگر جسے میں زندگی عطا کروں. بس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ دعا میں لگا رہے اور اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی سچی تڑپ اور سچی خواہش پیدا کرے اور خدا تعالیٰ کی محبت کی پیار دل میں پیدا کرے، تاکہ پھر خدا تعالیٰ کا فیضان بھی اس کی نصرت کرے اور اسے قدرت نمائی سے اٹھائے. خدا تعالیٰ کی تلاش میں اور اس کی مرضی کے ڈھونڈ میں فنا ہو جاوے تا خدا اسے پھر زندہ کرے اور شربت وصال پلا دے. اور اگر انسان جلدی کرے گا اور خدا تعالیٰ کی چندہ پرواہ نہ کرے گا یا معمولی طور سے لاپرواہی کرے گا، تو پھر یاد رکھو کہ خدا بھی غنی عن العالمین ہے. کیا کوئی ہے جو خدا ہی قانون کو مٹا سکے جو کہ اس کے فضل کے حصول کے واسطے بنا دیا ہے؟ کہ فضل کے حصول کے امیدوار عذرائے نیاز اس دروازے سے داخل ہوں جب ان کی امیدیں پوری ہوں گی، ورنہ اگر جب ان کی امیدیں پوری ہوں گی ورنہ اگر تمام عمر بھی بھٹکتے پھریں بجوز اس اصلی راہ کے جو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہرگز ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکیں گے. خدا تعالیٰ نے ایک راہ بتا دی ہے، ہلاک ہوگا وہ جو پیروی نہ کرے گا، مگر لوگ باوجود سمجھانے کے نہیں سمجھتے اور لاپرواہی کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس راہ کو جس کی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں آزما لیں کہ آیا ہم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ. ہماری طرف سے تو خدا بحث کر رہا ہے اور اس نے ہماری تائید میں آج تک ہزاروں نشان بھی دکھائے. کون شخص ہے جس نے ہمارا کوئی نہ کوئی نشان نہ دیکھا ہو؟ ابھی ایک انگریز امریکہ سے ہمارے پاس آیا تھا، وہ خود اقرار کر گیا ہے کہ واقعی میں ڈوئی آپ کی پیشگوئی کے عین منشا کے مطابق، کہ واقعی میں وہ خود اقرار کر گیا ہے کہ واقعی میں ڈوئی آپ کی پیشگوئی کے عین منشا کے مطابق مرا، مگر وہ تو خود برا تھا. غرض ایک ڈوئی کیا ہزاروں روشن اور زبردست نشان موجود ہیں. خدا تعالیٰ کسی کا معقوم تو ہے نہیں، وہ چاہے مردے زندہ کرے یا زندوں کو مارے. غرض دنیا کے کاموں کے واسطے اپنی عمریں مال دار و صحت وقت آپ لوگ خرچ کرتے ہیں، آخر دین کا بھی حق ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی وقت عمر اور دولت خرچ کی جاوے. آپ ولایت میں 3.5 سال رہے مگر ہم کہتے ہیں کہ 3 کو جانے دیں، وہ باقی کی ساری ہمارے پاس رہ جاویں، پھر دیکھیں کہ آپ کے معلومات میں کیسا مفید اضافہ ہوتا ہے. حضور انور کی خدمت اقدس میں سوال کیا گیا کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا اس کے یہ معنی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت نہیں آوے گا، اور یہ کہ کوئی ایسا نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اپنے ساتھ نہ رکھتا ہو. رئیس المتصوفین حضرت ابن عربی کہتے ہیں کہ نبوت کا بند ہو جانا اور اسلام کا مر جانا ایک ہی بات ہے. دیکھو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو عورتوں کو بھی الہام ہوتا تھا، چنانچہ خود حضرت موسیٰ کی ماں سے بھی خدا تعالیٰ نے کلام کیا ہے. وہ دین ہی کیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے برکات اور فیوز آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں. اگر اب بھی خدا اسی طرح سنتا ہے جس طرح پہلے زمانے میں سنتا تھا اور اسی طرح سے دیکھتا ہے جس طرح پہلے دیکھتا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ جب پہلے زمانے میں سننے اور دیکھنے کی طرح صفت تکلم بھی موجود تھی تو اب کیوں مفقود ہو گئی؟ اگر ایسے ہی ہے تو کیا اندیشہ نہیں کہ کسی وقت خدا تعالیٰ کی صفت سننے کی اور دیکھنے کی بھی معطل ہو جاوے؟ افسوس ایسے بیہودہ خیالات پر. خدا تعالیٰ جس طرح سے پہلے انبیاء کے ساتھ بولتا تھا اور کلام کرتا تھا، اسی طرح اب بھی بولتا ہے. چنانچہ ہم خود اس ثبوت کے واسطے موجود ہیں. یقین جانو کہ جس طرح خدا دیکھتا ہے اور سنتا ہے اس طرح کلام بھی کرتا ہے، وجہ جس کے کہ خدا تعالیٰ کے مکالمات اور مخاطبات کو اسلام میں ہمیشہ کے واسطے مانا جاوے، اسلام کی زندگی نہیں رہتی اور کبھی عزت ہی نہیں پا سکتا، اور اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح ایک بے فیض اور بے برکت مردہ مذہب رہ جاتا ہے۔ آپ اگر آج اس وقت اس بات کو نہ سمجھو گے تو پھر کسی دوسرے وقت بھی دوسرے وقت میں سمجھ جاؤ گے، اس کے مانے بغیر تو پھر اسلام رہ ہی نہیں سکتا، اور آپ کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اگر فطرت ہی کسی کی بے پرواہ ہو تو فطری نقص کو تو کوئی دور کر نہیں سکتا، ورنہ اگر فطرت سلیم ہے تو پھر کبھی نہ کبھی کشاں کشاں ادھر آ ہی جاوے گا۔ سوال کیا گیا کہ کیا ایک ہی وقت میں کئی نبی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، خواہ ایک ہی وقت میں ہزار بھی ہو سکتے ہیں، مگر چاہیے ثبوت اور نشان صداقت، ہم انکار نہیں کرتے۔ عرض کیا گیا کہ کیا یہ آخری صدی ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے علم خدا تعالیٰ کو ہے، وہ قادر ہے کہ ایک زلزلے سے تمام دنیا کا خاتمہ کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ آرام اور خوشی کے وقت میں بھی انسان کو ایسے ایسے سوالات سوچتے ہیں، اگر کوئی ذرا سی بھی مشکل آ جاوے یا ابھی ایک زلزلہ آ جاوے اور مکانات لرزنے لگ جاویں تو اس وقت مان خیال کر لیں گے کہ قیامت آ گئی اور یہی دنیا کے خاتمہ کا وقت ہے، اور سچے دل سے خدا کو مان لیں گے، مگر جب امن ہو جاتا ہے تو پھر ایسے ایسے سوالات ہی سوجا کرتے ہیں۔ فرمایا میر محمد اسماعیل صاحب نے گزشتہ 4 اپریل 1905 والے زلزلے کے متعلق قصہ سنایا کہ ایک شخص دہریہ تھا اور خدا سے منکر تھا، مگر جب زلزلہ آیا وہ بھی رام رام کرنے لگ گیا۔ آخر جب وہ وقت جاتا رہا تو اس سے سوال کیا گیا کہ تم خدا کے منکر ہو، پھر اس وقت رام رام کیسا تھا؟ شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا کہ اصل میں نے غلطی ہی کھائی، میری عقلی ماری گئی تھی، غرض خدا تعالیٰ چاہے تو صرف ایک ہی زلزلے سے ہلاک کر دے، خدا تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل بات نہیں، اب بھی خدا نے ایک زلزلے کی خبر دی ہوئی ہے، آوے گا اور بختتاً آوے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں بے فکری سے مصروف ہوگا، فلسفے بھی آرام کی حالت میں سوچتے ہیں، عذاب نظر آ جاوے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ جو 4 اپریل والا زلزلہ تھا اس کے بھی ہم نے قبل از وقت خبر دی تھی، اور یہ تعاون جس نے دنیا میں ایک کوہرام مچا رکھا ہے اس کے بھی ہم نے قبل از وقت خبر دی تھی، کتابوں میں اشتہاروں میں اس بات کو شائع کر دیا تھا، کوئی زبانی بات ہی نہیں، چنانچہ وہ بیان ہی بالکل پیشگوئی کے مطابق ظاہر ہوئی، اور ابھی خدا نے بس نہیں کی، اس نے دنیا کو متنبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور نہیں چھوڑے گا جب تک طاقتور حملوں سے دنیا کو منوا نہ لے گا۔ ہمارے لیے تو ہر رات نہیں ہوتی ہے، خدا جانے کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہوگا، ہمیشہ ترساں و لرزاں اور دعاؤں میں مصروف رہنا چاہیے۔ 2 مئی 1908 قبل ظہر بمقام لاہور ایک گریجویٹ صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے اس نور کی شناخت کی توفیق دے تاکہ اس نعمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ فرمایا اگرچہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتا ہے، مگر کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، جیسا کہ قرآن شریف نے صراحت سے حکم دیا ہے لیس علی انسان الا ما سعا، سورہ نجم آیت 40، یعنی انسان جتنی جتنی کوشش کرے گا اسی کے مطابق فیو سے مستفید ہو سکے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین جادو فینا لنہدینہم سبلنا، عنکبوت آیت 70، جو لوگ خدا میں ہو کر خدا کے پانے کے واسطے تڑپ اور گدازت سے کوشش کرتے ہیں ان کی محنت اور کوشش ضائع نہیں جاتی، اور ضرور ان کے راہبری اور ہدایت کی جاتی ہے، جو کہ صدق اور خلوص نیت سے خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کے واسطے بڑھتا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ تدبر کرے اور حق طالبی کی سچی تڑپ اور پیاس اپنے اندر پیدا کرے، معلومات کے وسیع کرنے کے جو سبیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ان پر کار بند ہو، خدا بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اس شخص سے جو خدا سے لاپرواہی کرتا ہے، جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ غنی عن العالمین، آل عمران آیت 98۔ قبولیت دعا کے واسطے بھی کوشش اور صدق دل کی سچی تڑپ ہی کی ضرورت ہے۔ دیکھو دنیاوی امتحانات کے واسطے لوگ کیسی کیسی خطرناک کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے کرتے ان کے دماغ پھر جاتے ہیں اور بعض اوقات خطرناک امراض مثل جنون اور سل دک وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور بصورت ناکامی بعض لوگ تو ایسے صدمات کے نیچے آ جاتے ہیں کہ خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ غرض ایک چند روزہ اور دنیاوی زندگی کے لیے کیسی کیسی سختیاں برداشت کرتے ہیں، آخر یہ کامیابیاں کسی قدر ان کے محنتوں ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے ہیں اور امتحان کی تیاری نہ کریں تو کبھی کسی کو وہم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں، مگر جب بھائی ہماں سخت محنت اور کوشش کے بھی بعض لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو بالکل نکمے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے والوں کا کیا حال، مانا کہ کوشش کرنے والے بھی ناکام ہو جاتے ہیں، مگر اسے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اب آئندہ کوشش ہی نہ کی جاوے، یہ بالکل غلط رہا ہے۔ کیا جب کسی کا شعر ہے گرچہ وسالس نہ بکوشش دہن ہر قدر ہے دل کے توان محنت سے ایک فصل تیار کرتا ہے, مگر بعض اوقات اعلیٰ باری سے اور بعض اوقات امساک کے بارہ کی وجہ سے اس کا فصل ضائع ہو جاتا ہے. مگر اس ناکامی پر ایسا اثر نہیں ہوتا کہ پھر آئندہ کے واسطے لوگ زراعت ہی ترک کر دیں. ہزاروں ہیں کہ باوجود ان ناکامیوں کے پھر بھی پورے زور سے کوشش کیے جاتے ہیں اور آخر اپنی کوششوں کے ثمرات سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں اور آخر اپنی کوششوں کے ثمرات سے مستفید بھی ہوتے ہیں. فیضان الہی کی کوشش, فیضان الہی کوشش پر موقوف ہے. دیکھو شاعر بھی جب کوشش کرتا ہے اور ٹکرے مارتا ہے تو آخر کوئی نہ کوئی شعر سوج ہی جاتا ہے. آپ کے واسطے بھی ضروری ہے کہ سلسلہ کی کتابیں مطالعہ کریں اور غور انصاف پسندی سے دیکھیں کہ آیا ان میں حق ہے یا نہیں. کسی امر کے متعلق رائے قائم کرنے کے واسطے معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. جس کی معلومات وسیع ہو جاتی ہیں وہ خود موازنہ کر سکتا ہے کہ فریقین میں سے کون حق بجانب ہے. اکثر لوگ غرور نفس کی وجہ سے اول تو ہمارے پاس آنے میں ہی مذاقہ کرتے ہیں اور اگر آتے بھی ہیں تو وہ گھر سے ہی فیصلہ کر کے آتے ہیں. اس قسم کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گزرے ہیں اور ہمیشہ معروم ہی رہ جاتے ہیں, ایمان ان کے نصیب ہوتا ہی نہیں. اصل میں ایسے لوگ دہریا بے دین اور بے قید ہوتے ہیں. جو شخص سچے طور پر پکا مسلمان ہوتا ہے اس پر حق کے پرکھنے کے واسطے بہت بڑی مشکلات پیش نہیں آتی, کیونکہ ایک مسلمان جو حقیقت میں مسلمان ہے اور سنت اللہ اور آن حضرت اور سنت رسول سے واقف ہے وہ ہمیشہ منہاج نبوت کو مد نظر رکھ کر ہی تحقیق کرے گا. ایسے لوگوں کے اعتراضات بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں اور اس راستے کا بہت تھوڑا حصہ ان کے واسطے باقی رہ جاتا ہے. اور اگر ایسا شخص ہے کہ اسے خود اسلام کے متعلق شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی اس نے اسلام کی صداقت کا ہی فیصلہ نہیں کیا, تو پھر ایسے لوگوں کے واسطے سلامتی کی کوئی راہ نہیں اور یہی ہیں کہ آخر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ دراصل روحانی امور کے دشمن ہوتے ہیں, ان میں ایک قسم کا کبر اور غرور ہوتا ہے. وہ لوگ اتباع کو ہار سمجھتے ہیں. یہ لوگ نئی روشنی میں بھی ہلاک ہو گئے مگر خدا کے آسمانی نور کو قبول نہ کیا.